السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ النساء آیت نمبر 47-50. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 47 دیکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم کما لعن اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا. اے وہ لوگوں جو دیے گئے کتاب ایمان لاؤ ساتھ اس کے جو اتارا ہم نے، وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے ساتھ ہے، پہلے اس کے کہ مٹا دے ہم چہروں کو، پھر لوٹا دے ان کو اوپر ان کی پیٹھوں کے، یا لعنت کریں ہم ان پر جس طرح لعنت کی ہم نے سبت والوں پر، اور ہے حکم اللہ کا کیا ہوا یعنی اٹل. اور ترجمہ دیکھ لیجئے. اے اہل کتاب، جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے یعنی قرآن، اس پر ایمان لے آؤ. یہ کتاب اس کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے. اس سے پہلے ایمان لاؤ کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ کر تمہاری پشتوں کی طرف پھیر دیں، یا تم پر ایسے ہی پھٹکار ڈال دیں جیسے اہل سبت پر ڈالی تھی، اور اللہ کا حکم تو نافذ ہو کے رہتا ہے. یہاں پر پھر بنی اسرائیل ہی کی بات ہے، یعنی پیچھے ہی کا کنٹینیویشن ہے آیات کا. جیسے کہ ہم سبھی جانتے کہ یہود، ان لوگوں نے تاریخ کو مسخ کر دیا، کتاب کو تبدیل کیا، اللہ کے کلام میں تبدیلی کی جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا. اور یہ اللہ پر دراصل سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ جس نے ایک حرف یا اس کے معنی کو بھی تبدیل کیا، قرآن میں بھی یا کہیں اور بھی، اس نے کسی نے اس کی ہمت کی تو ایکچولی اس نے یہودیوں کی پیروی کی، اور اس پر پھر لعنت ہوگی. تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. تو آج اس کے لفظ میں تو کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا قرآن کے، لیکن بہت سارے لوگ گمراہ کن فرقے اس کے تعویلات بالکل الگ کر دیتے ہیں، اس کو توڑ مروڑ کر کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں. تو یہود کا جرم کوئی ایک جرم نہیں تھا، کئی ان کے جرائم تھے. انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو چینج کر دیا، اس کے معنی کو چینج کر دیا، تحریف کی، اور اس کے بعد اب انہوں نے قرآن پر ایمان لانا چاہیے تھا جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا. اور اسی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت امید تھی کہ جب آپ مدینہ آئیں تو آپ کو امید تھی کہ یہاں پر اہل کتاب ہیں، یعنی یہود ہیں، اور وہ ضرور آپ کی بات مانیں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہود نے سب سے زیادہ آپ کی مخالفت کی. اور یہاں پر جو خاص طور سے بات کی گئی ہے کہ ایمان لاؤ اس کتاب پر اس سے پہلے کہ تمہارے چہرے بگاڑ دیے جائیں. نتمس کا لفظ آیا ہے، اس کے معنی علماء کرام بتاتے ہیں کہ چہروں کو بگاڑ دینا یا اس کو پھیر دینا، پیٹھ کی پشت کی طرف کر دینا، پشت کی جانب یعنی پیٹھ کی طرف کر دینا. یعنی چہروں کو بگاڑنے کا مطلب یہ ہے، یا پیٹھ کی طرف کر دینے کا مطلب یہ ہے، یعنی جو ظاہری مفہوم ہے لفظی اعتبار سے، کہ تمہاری پشتوں کی طرف پھیر دیں گے. لیکن اس کا ایکچوئل جو معنی ہوگا، محاورتن اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو ترقی، جو سربلندی ہم نے تمہیں دی ہے، یا جو کچھ آج ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، تمہارے آبا و اجداد سے انبیاء ہوتے چلے آئے ہیں، دنیا کی قوموں پر تم کو فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو اتنے انعامات سے نوازا، اتنی رحمتیں اور نعمتیں تم پر برسائیں، تو یہ جو کچھ ترقی اور جو کچھ نعمتیں ہم نے تمہیں دے رکھی تھیں اسے الٹ کر تمہیں ذلیل کر دیں، تمہیں پھر گمراہ کر دیں، کیونکہ تمہارے اعمال کی وجہ سے کیر مزلت میں دھکیل دیں. اور جس غلامی اور اسیری کے تم پہلے دیکھ چکے ہو دن، اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیں، اور عرب سے نکال کر پھر سے تمہیں بے سر و سامانی اور ذلت کی حالت میں اسی طرف لوٹا دیں، یعنی ملک شام کی طرف، جیسے پہلے ہوا تھا کہ ٹیٹس نے حملہ کیا تھا ان کے اوپر، بخت نصر نے حملہ کیا تھا. اور یہ خبر ایک طرح سے صحیح بھی ثابت ہے. اگر ہم اسلامک ہسٹری پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا، اور سیرت النبی بھی پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے تو یہ مدینہ سے نکالے گئے ذلیل و خوار کر کے. آپ کو معلوم ہوگا بنو قریظہ، بنو قینقہ اور بنو نذیر، یہ تینوں قبیلے وہاں آباد تھے. ایک قبیلے کے تو کچھ لوگوں کو، جنہوں نے بہت زیادہ دشمنی کی تھی مسلمانوں کے ساتھ اور پیٹ کے پیچھے سے وار کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ، تو ان کے ساتھ تو وہیں ان کو سزا دے دی گئی. یہ جو دو قبیلے تھے ان کو وہاں سے جلا وطن کر دیا گیا تھا، اور یہاں سے نکل نکل کر آباد ہوتے جا رہے تھے، خیبر کے علاقے میں. خیبر کے علاقے میں جمع ہوئے, پھر بعد میں جب خیبر میں ان کو رہنے کی اجازت دے دی گئی, انہوں نے رسول اکرم سے بہت ریکویسٹ کی تھی کہ ہم کو یہاں رہنے دیں, ہم یہ کھیتی باڑی کریں گے, آدھا حصہ آپ کو دیں گے آدھا ہم رکھیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی, ان کو وہاں رہنے دیا گیا. لیکن جب عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو ان کی شرارتیں اور بڑھ گئیں, اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف پھر وہی شروع کر دی, ان کے خلاف پروپیگنڈا اور جو بھی وہ کرتے آئے تھے چالاکیاں ان کی یہودیوں کی. تب عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو خیبر سے بھی نکال دیا اور ان کو وہاں سے بھی در بدر ہونا پڑا. اور انہی کے دور خلافت میں یہ والی بات پوری ہو گئی کہ جب یہ مدینہ سے نکلے تھے, جلاوطن کیے گئے تھے, تو اپنے چولہے چکی تک اپنے سروں پر اٹھائے وہاں سے نکلنا پڑا تھا, اور اب ان کو خیبر سے بھی نکلنا پڑا. تو یہاں پر اصل میں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ جیسے ہم نے اصحاب سبت کا کیا تھا, اصحاب سبت کو ہم کو معلوم ہے کہ ان کو بندر بنا دیا گیا تھا, جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا. یعنی ہفتے کے دن یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ ہفتے کے دن وہ کوئی کاروبار نہیں کریں گے, کوئی تجارت نہیں کریں گے, کوئی دنیاوی کام نہیں کریں گے. ہفتے کے دن وہ اپنے آپ کو مخصوص کر لیں گے صرف عبادت کے لیے, اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. لیکن ان لوگوں نے ہیلے بہانے کر کے اس ہفتے کے دن کے قانون کو توڑ دیا تھا, اور ہیلے بہانے کر کے بہت سارے کام اس دن کرتے رہتے تھے. تو اسی کی طرف ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب سبت والے لوگوں نے ہفتے کے دن کو اس طرح کے دنیاوی کام کرنا شروع کر دیے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے بگاڑ دیے تھے اور وہ بندروں کے جیسے بنا دیے گئے تھے, اور کچھ دنوں کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو یہاں پر بنی اسرائیل کی خستہ حالی, غلامی, ان کی رسوائی جو پہلے ہو چکی تھی, بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر عروج بخشا تھا. داؤد علیہ السلام کے زمانے میں داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بہت عروج ان کو ملا. اس کے بعد جب ان کی عادتیں خراب ہوئیں تو پھر ان کے پر ذلت مسلط ہو گئی. جب انہوں نے سبت کا قانون توڑا تو ان کو بندر بنا دیا گیا تھا. تو ان پر دونوں طرح سے عذاب آیا کہ یا تو ہم تمہیں در بدر کروا دیں گے, ذلیل و رسوا کریں گے, یا پھر تمہیں بندر بنا دیں گے. تو یہاں پر جو بات پتہ چلتی ہے کہ یہاں پر بندر بنانے کا تو عذاب نہیں آیا ان کو, لیکن ذلیل و رسوا کر کے خیبر سے بھی نکلوا دیا گیا. تو آپ دیکھیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قوموں کا عروج اور زوال, اس کی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ قومیں کب عروج پاتی ہیں, جب ان کے اندر سچائی, دیانت داری, اپنے رب کی فرما برداری, اپنی شریعت کی پاسداری پائی جاتی ہے, جب ان کے اندر محنت اور مشقت کی عادت ہوتی ہے, جب ان کے اندر جفا کشی ہوتی ہے. لیکن جب ان کے اندر برائیاں آنا شروع ہوتی ہیں اور اپنی شریعت سے وہ جان چھڑا کر بھاگتے ہیں اور شریعت ان کو مشکل لگنے لگتی ہے, تو پھر آپ دیکھیں کہ کیسی ذلت اور خواری ان کے اوپر پھر مسلط کر دی جاتی ہے, جیسے کہ یہود پر ہوئی تھی. اور اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو توفیق دے, امت مسلمہ کو, کہ ہم شریعت کو دوبارہ اپنانے والے بنے, ہم شریعت کو فالو کرنے والے بنے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے بنے, تاکہ ہم کو بھی عروج اور ترقی ملے. تو بہرحال اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو حکم دے رہے ہیں کہ اس قرآن عظیم پر ایمان لائیں جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا, جو دوسری تمام کتابوں کا نگہبان ہے. ان اس کے اندر تمام کتابوں کو یا اس کے مضمون کو جمع کر دیا گیا ہے. سبحان اللہ, تصدیق بھی کرتا ہے یہ ان کتابوں کی جو پہلے کے رسول لے کر آئے تھے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس میں خبر دے دی کہ پہلے بھی رسول جو آئے تھے وہ یہی قسم کا مضمون لے کر آئے تھے, اور یہ پہلی تمام کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے قرآن. تو اگر وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو گویا ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے, چاہے وہ اہل کتاب ہی کہلائیں. حالانکہ ان کے پاس تورات اور انجیل بھی موجود تھی, لیکن اگر وہ قرآن کو نہیں مانتے تو ان کا دعوی ایمان ہی جھوٹا ہے, وہ مسلمان نہیں کہلائیں گے بلکہ وہ باطل پر کھڑے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ ہماری نازل کی بھی کتاب پر جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے ایمان لے آؤ, تو اس میں دراصل اہل کتاب کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ ایمان لانے میں سب سے پہلے پہل کریں. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اور کتاب عطا کی تھی, اور چونکہ ان کے پاس کتاب تھی اس لیے وہ اہل کتاب کہلائے, اور دوسرے لوگوں سے وہ آگے بڑھ گئے تھے. یعنی جن کے پاس کتاب ہوتی ہے, علم ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے ان کی ایک پہچان ہوتی ہے, ان کا ایک رعب, ایک دبدبہ ہوتا ہے, ان کی شناخت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہارے پاس تو کتاب تھی, تم تو اہل کتاب میں سے تھے, تو تم کیوں آخر ایمان نہیں لا رہے؟ تم نے تو سبقت کرنا چاہیے تھا. اگر تم سبقت کرو گے, کیونکہ تم پڑھے لکھے لوگ ہو, تم اہل کتاب ہو, تم سبقت کرو گے تو باقی کے سارے لوگ جو اس زمانے میں امی تھے وہ بھی تمہاری پھر پیروی کریں گے. اور اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو تو پھر ان کو یہ وعید سنائی گئی کہ پھر ہم تمہارے چہرے نہ بگاڑ دیں, تمہارے چہروں کو پشت کی طرف نہ پھیر دیں. تو یہ جزا دراصل ان کے عمل کے برابر ہی تھی جزا, یعنی یہ کوئی بڑی سزا نہیں تھی ان کے لیے, بلکہ جیسا انہوں نے عمل کیا تھا ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سزا تجویز کی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حق کو چھوڑا, باطل کو ترجیح دی, اور جو حق تھا, حقائق تھے, اس کو بدل ڈالا, اور باطل کو حق بنا کر اور حق کو باطل بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا. تو ان کے اعمال کی وجہ سے جس طرح سے انہوں نے دین کو توڑ مروڑ کر پیش کیا، جس طرح انہوں نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، دین کی شکل بگاڑ دی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سیم سزا کا حکم سنایا کہ چہروں کو بگاڑ دیا جائے گا، ان کی پیٹھ کے پیچھے پھیر دیا جائے گا۔ تو جس طرح انہوں نے حق کو بگاڑا، اسی طرح اللہ نے ان کے چہروں کو ان کے پیچھے پھیر دیا، یہ بدترین حال ہے۔ تو اصحاب سبت کے بارے میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ اصحاب سبت وہ لوگ تھے جن کو بندر بنا دیا گیا تھا ان کے ظلم کی وجہ سے، چونکہ وہ لوگ اس دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی وجہ اس دن بھی وہ دنیاوی کام و کاج میں لگے رہتے تھے، تو لہٰذا ان کے چہروں کو بندر کی طرح بنا دیا گیا تھا اور ان کو ذلیل و خوار۔ فقلنا لهم كونوا قردة خاسئین کا لفظ ہے سورہ بقرہ میں 65 آیت میں، کہ پس ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر بن جاؤ، دھتکارے ہوئے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے قانون کے ساتھ، اللہ کی شریعت کے ساتھ مذاق کرنا یا کھلواڑ کرنا یہ معمولی جرم نہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ اتنا سخت اور اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کی سزا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں گے، ہم چہروں کو پھیر دیں گے۔ اور جو آخرت کی سزا ہے وہ تو ہے ہی ہے، وکانا امر اللہ مفعولا، اور ہے اللہ تعالیٰ کا کام کیا ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کے اسی ارشاد کی مانند ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہو جائے اور وہ چیز ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے اصل میں۔ تو بہرحال ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو مانیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، اس کے مطابق ہم عمل کریں، اللہ کی فرما برداری کریں۔ جیسے ہی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے منہ موڑتے ہیں، پھر وہ ان کی زندگی بیکار ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی وہ سزا پائیں گے، اللہ تعالیٰ سے محفوظ رکھے۔ آگے کی آیت دیکھیے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما مبینا۔ بلا شبہ اللہ نہیں بخشے گا یہ کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، اور بخش دے گا جو علاوہ ہے اس کے جس کے لیے چاہے گا، اور جو شریک کرتا ہے اللہ کے ساتھ تو تحقیق گھڑا اس نے گناہ بہت بڑا۔ ایک اور ترجمہ دیکھیے، اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے تو یہ گناہ وہ کبھی معاف نہ کرے گا، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہے وہ جسے چاہے معاف بھی کر دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا اس نے بہت بڑا بہتان باندھا۔ شرک کی بات کی گئی ہے یہ، اور یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ شرک کس طرح سے آج ہمارے معاشرے میں دھیرے دھیرے در آیا ہے، ابھی سے کیا بلکہ رسول اکرم کی وہ حدیث صحیح ثابت ہوتی ہے کہ عرب میں دوبارہ سے اسی طرح بتوں کی پوجا ہونے لگے گی جیسے کہ پہلے ہوا کرتی تھی۔ اور آپ دیکھیں کہ شیطان جو کہ ابلیس تھا، اس نے کس طرح سے انسانوں کو بہکایا۔ اس نے دیکھیں نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر شرک ہوتا چلا آ رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کے جو نیک لوگ تھے، ان کے جو امتی تھے، لوگوں نے کہا کہ اتنے نیک لوگ ہیں اور ہم ان کی تعلیمات بھول جائیں گے، تو کیوں نہ ہم ان کے مجسمے بنا لیتے ہیں کہ ان کے چہروں کو دیکھ کر ان کی تعلیمات ہم یاد رکھ سکیں۔ اور اس بنا پر ان لوگوں نے وہ سارے بت بنا کر وہاں نصب کر دیے تھے، اور پھر بعد میں انہی کو پوجنے لگے، ان کی تعلیمات کو تو چھوڑ دیا اور ان کو خود کو پوجنے لگا۔ تو شرک کی شروعات ایسی ہوتی ہے۔ اصل میں شیطان بہت ہی خوبصورت طریقے سے، بہت ہی اٹریکٹ کر کے اور گناہ کو خوبصورت بنا کر آپ کے سامنے لے کر آتا ہے۔ اور سب سے ورسٹ گناہ زمین پر شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کا کسی کو ہمسر یا اس کے ساتھ کسی کو ہمسر قرار دینا، یا اس کا مد مقابل لے آنا، یا اس کا ساجھی قرار دینا۔ لا حول ولا قوۃ الا بالله، اللہ تعالیٰ ہم اس بات سے تیری پناہ چاہتے ہیں کہ ہماری زبان سے کبھی ایسی بات نکلے، یا اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی شرک کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ شرک سے پاک رکھے اور توحید پر قائم رکھے۔ آپ دیکھیں شرک اتنا بڑا گناہ ہے جس کی معافی ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 39 میں کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے۔ تو قیامت کے دن جو لوگوں کی نجات ہوگی وہ دو ہی چیزوں پر ہوگی، ایک ایمان اور دوسرا عمل صالح۔ اور ایمان سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تنہا واحد احد ماننا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر، کتابوں پر، اچھی بری تقدیر پر، رسالت پر، سب پر ایمان لانا۔ اور ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں، اس میں سے سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تو اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو عقیدہ توحید ہے، یہ جو شرک سے بیزاری ہے، یہی چیز مطلوب و محبوب ہے۔ اور یہ کیسے آئے گی؟ آج اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد ہم مسلمانوں میں بھی بہت زیادہ شرک آ چکا ہے۔ ہاں، ہم کھڑے ہوئے بتوں کی پوجا نہیں کرتے، آج کے بہت سارے لوگ وہ لیٹے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں۔ آج کے دور کا شرک کچھ اور ہے، اس دور کا شرک کچھ اور تھا۔ بعض مفسرین نے بہت اچھے سے سمجھایا کہ الہ، دین اور رب، یہ جو ٹرمز آئی ہیں قرآن میں، اس زمانے میں کیا معنی رکھتی تھی عرب کے جو لوگ تھے کہ اگر وہ ایون کسی کو شریک ٹھہراتے بھی تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو لیکن جب مصیبت میں آتے، جب کشتی ان کی بھنور میں پھنس جاتی طوفان میں، تو وہ صرف سارے اپنے بتوں کو چھوڑ کر یا فراموش کر کے وہ صرف ایک اللہ کی ذات کو پکارا کرتے تھے۔ تو آج کے بہت سارے مسلمانوں سے بہتر پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عقیدہ تھا کہ وہ اللہ کو پکارتے تھے مشکل میں، لیکن آج کے بہت سارے مسلمان بھی جو کلمہ گو ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، وہ جا کر قبروں والوں سے سیدھا دعائیں مانگتے ہیں، قبروں والوں کو پکارتے ہیں مشکل میں، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا مدد کرنے والا آپ بتائیے کون ہے، کس کی ذات ہو سکتی ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ سب سے زیادہ بڑھ کر جس کو رسپیکٹ دیا جانا چاہیے، جس کے آگے جھکنا چاہیے، چاہے عبادات ہو، چاہے معاملات ہو، جو بھی کچھ ہے، وہ کس کے لیے کیا جائے؟ سب کچھ صرف اللہ کی خاطر۔ اور کیوں شرک کو اتنا بڑا گناہ اور اتنا بڑا جرم قرار دیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ ایکچولی نعوذ باللہ، آپ دیکھیں کہ کوئی اپنی ماں کو پسند کرے گا کہ اپنی ماں کی بجائے کوئی اور، کسی اور کو اس کی ماں بنا دیا جائے، یا دو لوگوں سے کہہ دے کہ دو ماؤں کو تم مانو؟ جب انسان نہیں برداشت کر سکتا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جو کہ خالق ہے، مالک ہے، تنہا اس پوری کائنات کا، وہ کیسے اس بات کو برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو ساجھی بنایا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے؟ اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کی کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہم ربنا جلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں شامل فرمائیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہو، وہ جہنم میں جائے گا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو توحید کا اقرار نہ کرنے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری بھی نہیں بچا سکے گی، جن لوگوں نے توحید کا انکار کیا تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں میں سے ایک سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، وہ آگ کی دو جوتیاں پہنے ہوں گے جس سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا، یعنی جب پانی جیسے وہ بوائل ہوتا ہے نا بہت بری طرح تیز آنچ پر، تو ایسے ہی وہ جوش کھا رہا ہوگا دماغ، یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ تو اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ شرک بہت ہی بڑا ناقابل معافی گناہ ہے، جس کی بخشش ممکن نہیں۔ باقی کے دوسرے جو گناہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے رحم و کرم سے معاف فرما دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ شرک کی ہر جگہ مذمت آئی ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے، میری اور آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری کہ ہم اپنے معاشرے میں جو پھیلا ہوا شرک ہے، اس کو ہم ڈھونڈیں اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، لیکن حکمت سے۔ یا آپ لکھ کر سکتے ہیں تو لکھ کر کریں، بول کر سکتے ہیں تو بول کر کریں، یا اپنے عمل سے دکھا سکتے ہیں تو عمل سے دکھائیں، کیونکہ شرک کی معافی نہیں ہے، باقی سب معاف ہو سکتے ہیں گناہ۔ آپ سوچیں کہ ہمارے ہی پیارے جو آج کل بدعتوں میں الجھے ہوئے ہیں، کوئی بزرگوں کی، پیروں کی جو عبادت کرتے ہیں، کسی کے سامنے جھک کر بھی نہیں کھڑے رہنا چاہیے۔ اور یہ بات ثابت ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے ایسا جھک کر کھڑے ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ نے شرک کیا، اور اسی بنا پر اس کو منع کیا گیا ہے کہ کسی کے سامنے ادب اور تعظیم سے اس طرح کھڑے نہ رہا جائے۔ کیونکہ اگر جو ادب اور تعظیم سے اس طرح کھڑے رہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے برابر سننے والے کو درجہ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس سے۔ تو یہ شرک دراصل ہلاک کر دینے والا گناہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاک کرنے والے سات گناہوں سے بچو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ سات گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جادو، ناحق کسی جان کو قتل کرنا جیسے اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، میدان جنگ سے بھاگنا، اور بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ سوچیں ذرا، تو شرک کی معافی نہیں ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی رحمت سے بہت سارے گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے، جیسے کہ توبہ کے ذریعے سے بہت سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، نیک اعمال کے ذریعے سے پچھلی تمام برائیوں کو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ڈیلیٹ کر دے، اور نیا جو نیک اعمال ہے ہمارے، اس کو وہاں ڈال دے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہے تو جس کو اپنے فضل سے چاہے نوازے، جس کی چاہے مغفرت فرما دے، اگر اس نے سچے دل سے توبہ کی ہوگی تو۔ تو اصل چیز ہے کہ جو اگر کچھ ہو چکا، جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، کوئی بات نہیں، لیکن اب آئندہ نہ کرنے کا عزم کیا جائے، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز مشرک روئے زمین کی ساری دولت دے کر جہنم سے نکلنا چاہے گا، لیکن ایسا اس کے لیے پاسبل نہیں ہوگا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس دوزخی سے فرمائے گا جسے سب سے ہلکا عذاب دیا جا رہا ہوگا، کہ اگر تیرے پاس اس وقت روئے زمین کی ساری دولت موجود ہو، تو کیا تو اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے دے دے گا؟ وہ کہے گا، ہاں ضرور دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، دنیا میں میں نے تجھ سے اس کی نسبت بہت ہی آسان بات کو مطالبہ کیا تھا، یعنی بہت آسان بات کی ڈیمانڈ کی تھی، وہ یہ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، لیکن تو نے میری یہ بات نہ مانی اور میرے ساتھ شرک کیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شرک کرنے والا جہنمی ہے، اور جو مشرک لوگ ہوتے ہیں جو شرک کرتے ہیں، ان کو بعد میں جو عیسیٰ علیہ ثواب نہیں، ان کی نیک اولاد نکلے، یا تو دعائیں کرے یا ان کے نام سے کوئی اچھی مسجد یا مدرسہ بنا دے، وہ بھی ان کے حق میں قبول نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اور یہ بھی جو ہے منع ہے ہمارے دین میں کہ کئی ایسے آستانوں پر جا کر نظر و نیاز چڑھائی جائے، وہاں پر جانور ذبح کیے جائیں، ایسی کہیں پر بھی جو جگہوں پر جانا اور وہاں جانور ذبح کرنا، یہ بھی شرک میں آ جائے گا۔ تو بہرحال نظر بد کا یہ بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے کوئی ایسا چھلا، من کا کڑا، زنجیر، کچھ بھی لٹکانا ہے، تعویذ پہننا، یہ شرک میں آئے گا۔ اور نظر بد سے بچنے کے لیے مکان میں، گھر کے اندر گھوڑے کی نال لٹکانا یا مٹی کی کالی ہنڈیا لٹکانا، یہ بھی شرک ہے۔ نیو بورن بیبی کو نظر بد سے بچانے کے لیے کالا دھاگا اس کے گلے میں ڈالنا یا کالا دھاگا اس کے ہاتھ میں پہنانا، یہ بھی غلط ہے، شرک میں آ جائے گا یہ۔ اور حادثات سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے بازو پر سائڈ میں امام ضامن باندھنا، یہ بھی شرک ہے۔ تو شرک کی بہت ساری اقسام ہیں، یا ہمارے ڈیٹیل میں جانے کی ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے یا موقع نہیں ہے، لیکن ہم کو ہر قسم کے شرک سے بچنا چاہیے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اور اب دیکھیں شروعات کہاں سے ہوتی ہے، پہلے ہمارے اسکولوں سے ہی شروعات ہوتی ہے۔ اسکولز آج کل ایسے ہیں جہاں پر، یعنی سارے اسکولز مسلم اسکولز نہیں ہیں، وہاں پر ہر قسم کی تعلیم دی جاتی ہے، چاہے وہ ان کے دیوتاؤں کو پوجنا ہو، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے کرسچن مشنریز کے اسکول ہو، چاہے وہ دوسرے اور قسم کے اسکول ہو، انڈین اسکول ہو، وہاں پر ہر طرح سے کسی نہ کسی طریقے سے شرک ضرور شامل ہے۔ اگر آپ کے بچے کی تعلیم و تربیت صحیح نہیں ہے، عقیدہ پختہ نہیں ہے، تو وہاں سے بہکنے کے بہت سارے چانسز ہیں۔ تو جو ہمارے اسکولز ہیں، جو مدارس ہیں ہمارے، جہاں پر بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور کوئی ایک سال دو سال نہیں بلکہ 12 سال ہمارے بچے وہاں گزارتے ہیں، بلکہ اگر ہم 11-12 کو ملا دیں گے، KG 1 KG 2، پھر 10 سال، اور اس کے بعد 11-12 بھی اگر اسی اسکول میں ہے تو 14 سال سمجھے۔ تو 14 سال ہمارے بچے جہاں گزارتے ہیں جس ادارے میں، اور اگر وہاں کہیں عقیدہ صحیح نہیں ہے تو بچے کیا سیکھ کر آئیں گے۔ تو والدین کو گھر میں بچوں کو پھر سمجھانے کی ضرورت ہے کہ کیا شرک ہے۔ جیسے انہوں نے کہا تھا نا علامہ اقبال نے کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ اور واقعی میں صحیح بات ہے کہ 10-12 سال اسکول پڑھتے پڑھتے وہ بچے کا ذہن اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ اس کو شرک میں اور بتوں کو پوجنے میں کوئی فرق نہیں لگتا ہے، پھر وہ اپنی منمانی تعویلات کرنے لگتا ہے دین اسلام کے بارے میں، چاہے تو نماز پڑھے چاہے تو نہ پڑھے، چاہے تو اللہ کے آگے جھکے چاہے تو نہ جھکے، کیونکہ اس کا آخرت پر سے یقین ہی اٹھ جاتے ہیں نا۔ وہ اسکولوں کی جو پرورش تھی اتنے پہلے کے دنوں سے، وہ جو تربیت تھی اسکول کی، وہیں سے شرک آ گیا، وہیں سے بت پرستی آ گئی، تو پھر کیسے اصلاح ہوگی۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں۔ دوسرا چیز جو ہے، جو قبروں کی قبر پرستی جو ہمارے یہاں پر شروع ہوئی، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ قبر پرستی کا رواج بالکل بھی نہیں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خاص طور سے منع کیا تھا کہ دیکھو میری قبر کو عید نہ بنا دینا۔ عید کا مطلب کہ میلے ٹھیلے کی جگہ، جہاں پر بہت رش کراؤڈڈ ایریا جہاں ہوتا ہے نا، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو قبریں ہوتی ہیں جہاں پر عرس اور میلہ وغیرہ لگتا ہے، تو وہاں پر بہت زیادہ کراؤڈ ہو جاتے ہیں، وہاں پر بہت زیادہ لوگوں کا آنا جانا، اور پھر اللہ مطلب کچھ جگہیں تو ایسی ہیں جو کہ صرف نام کے لیے بنا دی گئی ہیں، حالانکہ وہاں قبر وغیرہ کا کوئی وجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس کو بھی شرک کا ذریعہ یہ طریقہ بنا لیا گیا ہے۔ تو رسول اکرم نے تو اپنی قبر پر بھی آنے کو اور میلہ ٹھیلا لگانے کو منع کیا تھا، تو آپ سوچیں کہ دوسری جو عام قبریں ہیں اس کے لیے تو کتنے بطور اولا منع کیا گیا ہوگا۔ کیونکہ اب دیکھیں جو قبر سے جب قبر کی زیارت یا قبر کی عزت اور رسپیکٹ زیادہ بڑھنے لگتی ہے، تو وہیں سے شرک کی شروعات ہوتی ہے۔ اصل میں دھیرے دھیرے انسان کو شیطان بہکاتا رہتا ہے، اور پھر وہ سمجھتے کہ تو شرک ہے ہی نہیں۔ اور اس میں دراصل ایسے کچھ اداروں کا بہت ہاتھ ہے، جو ایسی جن لوگوں نے ایسے مدرسے بنائے ہیں یا ایسی جگہیں بنائی ہیں جہاں پر ان کو صرف یہ سکھایا جاتا ہے کہ اپنے آپ پر زور زبردستی کرتے بھوکے پیاسے رہ کے اپنے نفس پر کنٹرول کر کے کیسے آپ اللہ تعالیٰ کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ایکچولی اللہ تعالیٰ کسی میں نعوذ باللہ، یعنی جو حلول کا عقیدہ، وہ بھی سب بالکل غلط سوچ ہے۔ تو یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے کہ ایسے ادارے جہاں پر صرف دنیا کو ترک کر کے اور اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے کہ تم اپنے نفس کو کنٹرول کرو، اور تم صرف جس کو تم صحیح سمجھتے اس کو مانو، تو یہ چیز بھی مناسب نہیں ہے۔ آپ دیکھیں انسان کا نفس تو کہیں پر بھی جا سکتا ہے، جدھر بہکانا چاہے گا نفس انسان کو ادھر بہکتا چلا جائے گا۔ تو جو عرس ہے، میلے ٹھیلے، مزاروں پر چراغاں، یہ سب ایکچولی یہ ہمارے دین کا حصہ ہے ہی نہیں، ہم کو سکھایا نہیں گیا یہ۔ اور اسی بنا پر دیکھیں کہ کتنا پھر شرک اور بت پرستی کی وجہ سے سوچ غلط. پھر ایسے لوگ صحیح دنیا میں بھی صحیح طریقے سے زندگی نہیں گزارتے اور آخرت تو ناکام تو ہوگی ہی ہوگی. تو اس لیے بہت زیادہ اپنے آپ کو محتاط رکھنے کی ضرورت ہے. جی تو ایکچولی کچھ ایسا مزاج پیدا کر دیا گیا کچھ اداروں کی طرف سے کچھ اداروں میں کہ جس کی وجہ سے دین ایک بالکل محدود ہو کر رہ گیا چھوٹی سی جگہ میں اور اس کے اندر وہ وسعت نہیں رکھی گئی. اور اس میں خاص طور سے جو چیز پیدا کی گئی کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ کی جو صفات تھی وہ انسانوں کو اس کا حقدار قرار دے دیا گیا کہ یہ جو ہے فلاں فلاں خزانے عطا کرنے والے ہیں, مظہر نور خدا ہے, فیض عالم, گنج بخش, داتا گنج بخش اور پتہ نہیں کیا کیا نام رکھ دیے گئے. یہ چیز بالکل درست نہیں ہے. ابلیس جو کہ انسانوں کے پیچھے پڑا ہے اور اسپیشلی مسلمانوں کے پیچھے پڑا ہے تو وہ تو چاہے گا ہی یہی بات. تو جس دین میں توحید, رسالت, نماز, روزے اور حج کے مقابلے میں, یعنی ہم یہ تمام جو عبادت ہے اس کو ایک طرف رکھ دیں اور اس کے مقابلے میں ہم پیروں, بزرگوں, عرسوں, مزاروں اور خانقاہوں کو یہ تقدس, یہ مرتبہ اور مقام دیں گے تو آپ بتائیے دین محمد سے تو یہ کھلم کھلا خلاف ورزی ہوگی. اور اسی بنا پر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جو ابلیس کی مجلس شورا ان کی بہت ہی مشہور نظم ہے, اس میں انہوں نے کہا تھا, اس کا ایک شعر ہے, اور انہوں نے تمام مسلمانوں کو ہدایت دی تھی یا انہوں نے تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دیا تھا کہ سب سے بڑا دشمن یعنی ابلیس مسلمانوں کا دشمن ہے, باغی ہے, وہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے وہ منہ موڑنا سکھاتا ہے, لہٰذا تم اس سے خبردار رہو. اور انہوں نے اس میں دین خانقاہی پر تبصرہ کیا تھا کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے, پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے, کہ بس کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, نہ دین کی تبلیغ کی ضرورت ہے, نہ کچھ اچھے کام کرنے کی ضرورت ہے, بس ایک جگہ بیٹھ کر بس اپنا اللہ اللہ خیر صلاح کرتے رہو. تو بہرحال یہ چیز بھی اس میں بہت بڑی, یعنی یہ بات بھی یہاں اہمیت رکھتی ہے کہ کن چیزوں سے, کس ذریعے سے ہمارے دین میں آج شرک داخل ہو رہا ہے. ایک اور جو نظریہ ہے کچھ سالوں سے جو نکلا ہے, کچھ سال تو نہیں اچھا خاصا عرصہ ہو گیا, فلسفے کی وجہ سے, جو فلسفہ آیا تھا یونان سے اس کی وجہ سے کچھ ایسے فرقے پیدا ہوئے یا ایسا ذہن پیدا ہوا جنہوں نے نئی نئی چیزوں کو دین کا حصہ بنا لیا یا اس کو صحیح دین سمجھنے لگے. فلسفہ وحدت وجود, وحدت الشہود اور حلول کا جو عقیدہ ہے یہ بھی اسی کے ذریعے سے ہے. اس میں کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ انسان عبادات اور ریاضت کے ذریعے سے ایک اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے اور پھر اب وہ بیچ میں کوئی باقی نہیں رہتی کوئی چیز, اور ہر چیز میں اللہ نظر آنے لگتا ہے. کہتے ہیں نا کہ ہر چیز میں اللہ موجود ہے, ہر جگہ اللہ موجود ہے, ہر چیز میں اللہ تعالیٰ جلوہ نظر آ رہا ہے, نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں کرنا, اے خدا تو ہی تو ہر جگہ, ایسے کچھ اشعار بھی پڑے جاتے ہیں. تو یہ چیز ایکچولی شرکی عقیدہ ہے جس کو وحدت الوجود کا عقیدہ کہتے ہیں, تو یہ چیز بھی جائز اور درست نہیں ہے. اور پھر اور بھی اس میں بہت سارے ہیں. تو ہم کو ان سب سے بچتے ہوئے ہمیں کون سی توحید پر ایمان لانا ہے؟ ایک تو توحید کی اہمیت کو ہم کو سمجھنا ہے, شرک کی جو مذمت کی گئی ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے اور شرک کی معافی نہیں ہے اور شرک کرنے والے جہنم میں جائیں گے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کی کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا وہ جنت میں داخل ہوگا, اور جس نے شرک کیا ہوگا وہ جہنم میں داخل ہوگا. تو بہرحال توحید کی اپنی ایک الگ, اس کا ایک الگ ہی ٹاپک ہے, لہٰذا ہم کو اس پر ایمان لانا چاہیے. اسی لیے تینوں قسم کی توحید جس کو علماء کرام نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے, توحید ربوبیہ یعنی توحید ذات, یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا اور بے مثل ہے, اس کی کوئی بیوی ہے نہ اولاد ہے نہ ماں باپ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نہ کائنات کی کسی جاندار یا بے جان چیز میں ملا ہوا ہے, نہ اس کا جز ہے, نہ کائنات کی کوئی جاندار یا بے جان چیز اللہ تعالیٰ کی ذات میں جڑی ہوئی ہے یا اس کا جز ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اول سے لے کر آخر تک باقی رہنے والی, یعنی ابدی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات, جو آخر بھی ہے اول بھی ہے, جسے فنا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری نگاہوں سے بھی نظر نہیں آتا ہے, لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم کو یہ اختیار دے گا, ہماری آنکھوں کو وہ بصیرت دے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کر سکیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. پھر اللہ تعالیٰ عرش عظیم پر استوى على العرش ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ, یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, اور قیامت کے دن ہم ضرور اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. اور دوسرا جو توحید عبادت ہے کہ ہماری تمام نظر نیاز عبادات, تمام قسم کی عبادت, زبانی, مالی, جسمانی, صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہو, کوئی اس میں اس کا شریک نہ ہو. اور ایک صحیح مسلم کی روایت ہے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن مجید کی کسی سورت کی طرح تشہد بھی سکھایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, یعنی التحیات کا جو معنی ہے, التحیات للہ والصلوات والطیبات, کہ تمام زبانی بابرکت عبادتیں اور تمام بدنی اور مالی عبادتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پر سلامتی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. سلام ہو ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو یہ جو اتحیات کے تعلق سے یہ جو من گھڑت حدیث ہے, جھوٹی حدیث جو سب جگہ سرکولیٹ ہوتی ہے کہ اتحیات کا جو تحفہ ہے وہ رسول اکرم کو آسمانوں پر ملا تھا, تو نہیں, ایسا نہیں ہے. اتحیات یہاں دنیا میں ہی سکھائی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو. تو توحید عبادت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہی لیے سب کچھ کریں, ہماری عبادات, ہمارے سب نظر و نیاز سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. اس لیے کہا گیا, علماء کرام کہتے کہ نماز کی طرح قیام یا بے حس و حرکت با ادب ہاتھ باندھ کر کسی اور کے لیے کھڑے ہونا بالکل جائز اور درست نہیں. یعنی کسی انسان کے سامنے آپ بالکل ایسا با ادب نظریں جھکا کر یا سر جھکا کے کھڑے نہیں ہو سکتے, بھی عبادت میں شامل ہو جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. اپنی نمازوں کی حفاظت کرو, اور خاص طور پر نماز عصر کی, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح ادب سے کھڑے ہو جیسے فرمانبردار غلام کھڑے ہوتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ادب اور فرمانبرداری کے ساتھ جو کھڑے ہونے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونا ہے. اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص یہ پسند کرے کہ لوگ اس کے سامنے تصویر کی طرح کھڑے رہیں, یعنی ادب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے. لا حول ولا قوۃ الا بالله. صحیح حدیث ترمذی کی ہے. رکوع اور سجدے نظر و نیاز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے. ثواب کی نیت سے کسی اور جگہ کا چکر لگانا بالکل جائز اور درست نہیں ہے, یہ صرف کعبۃ اللہ کے پاس ہو سکتا ہے. اور اسی طرح سے نظر, نیاز, منت اور چڑھاوا صرف اللہ تعالیٰ ہی کے نام کا ہونا چاہیے, اور کسی جالی پر باندھنے کی ضرورت نہیں آپ کو نظر نیاز کو, دھاگے کو. آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں, بس کافی ہو جائے گا. قربانی بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کے نام کی دینی چاہیے. کسی پیر بزرگ کے نام کی قربانی نہیں دے سکتے, بڑے بوڑھوں کی عید ہو یا کچھ بھی ہو, قربانی صرف اللہ کے نام سے دینا چاہیے. اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں, قربانی کے جو دن ہوتے ہیں 10, 11, 12, 13, تو ان دنوں میں قربانی کرنا اور جانور کا خون بہانا بہت پسند ہے. پھر دعا صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے, براہ راست کسی کو بیچ میں وسیلہ اور واسطہ نہ بنائیں. اگر کوئی یہ دعا کرتا ہے کہ فلاں کے وسیلے یا فلاں کے واسطے سے اللہ تعالیٰ مجھے نصیب کر دے, تو اس نے شرک کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے. پھر پناہ بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے. توکل اور بھروسہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو. اور اسی طرح سے رضا اور خوشنودی بھی صرف اللہ تعالیٰ کی طلب کرنی چاہیے, کسی انسانوں کی نہیں. تمام محبتوں پر اللہ کی محبت غالب آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت ہے جیسے ہم اپنے والدین سے یا اپنے بچوں سے کرتے ہیں. اور ہر معاملے میں, چاہے وہ دین کا معاملہ ہو یا چاہے دنیا کا معاملہ ہو, اللہ تعالیٰ ہی سے دعا مانگے اور اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے. اور تیسری جو صفت ہے, توحید صفات, توحید اسماء و صفات کہتے ہیں جس کو, کہ کائنات کی ہر چیز کا حقیقی مالک اور بادشاہ صرف اللہ تعالیٰ ہے, اور اسی کے حکم سے اور اس کی حکمت سے دنیا میں تمام کاروبار چل رہا ہے, اور تمام کائنات کا انتظام اللہ تعالیٰ سنبھالے ہوئے, تمام امور, تمام جو کام ہیں کائنات کے, اس کا ذمہ دار صرف تنہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے. اور زمین اور آسمانوں کے تمام خزانوں کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے. قیامت کے روز سفارش کرنے کی اجازت یا نہ دینے کی, سفارش قبول کرنے نہ کرنے کا سارا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے, کسی نبی, پیر یا بزرگ اور ولی کو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کی چاہے گا اس کے اذن سے ہی کسی کی سفارش ہو سکے گی. اور قیامت کے روز جزا یا سزا دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہوگا, اور گناہ معاف کرنے یا نہ کرنے کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات ہیں. اور علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. شریعت سازی, حلال و حرام اور جائز و ناجائز کے تعین کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے. یعنی کوئی انسان خود سے یا خود ساختہ طریقوں سے کسی چیز کو جائز یا ناجائز نہیں کر سکتا ہے. اور عیسیٰ علیہ ثواب کو بھی مشرق کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو بہرحال شرک کی کوئی ایک قباحت نہیں, کئی قباحتیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم شرک سے بچنے کی کوشش کریں اور توحید پر قائم رہیں. تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے. آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی, یعنی یہود و نصارہ میں, وہ لوگ بھی شرک میں مبتلا ہو گئے تھے, یا انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا, اور بھی بہت سارے بت انہوں نے بنا لیے تھے اپنے دل میں یا پھر زبان سے یا اپنی سوچ میں, کئی ان کے بت تھے, اور ان کو اسلام کی پابندیاں پسند نہیں آتی تھی. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اہل کتاب شرک سے باز آ جاؤ, اور اے اہل کتاب تم ضد اور ہٹ دھرمی چھوڑ کر اسلام قبول کر لو, تمہارے سب گناہ معاف کر دیں گا اللہ تعالیٰ. اصل میں اسی کا کنٹینیوشن ہے کہ سب سے پہلے تمہیں شرک کو چھوڑنا چاہیے تھا جبکہ تم ہی شرک میں مبتلا ہو گئے ہو. اور ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ادیب بن حاتم نے پوچھا تھا, جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنے ارباب کو اللہ کے علاوہ اپنا رب بنا لیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیسے ہم نے رب بنایا, اپنے علماء کو ہم نے تو رب نہیں بنایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے ادی, کیا تم اپنے علماء کو جو کچھ وہ کہتے ہیں ان کے حلال کو حلال اور ان کے حرام کو حرام نہیں جانتے؟ تو کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، یہ تو ہم کرتے. تو کہا کہ یہی تو شرک ہے، یہی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور ارباب کو لا کر کھڑے کر دینا ہے اللہ کے علاوہ. ٹھیک ہے، تو اپنے علماء کو یا اپنے ایسے لوگوں کو جن کو آپ مانتے ہو، جن کی آپ کی نظر میں بہت اہمیت ہو، ان کو اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر سمجھ لینا، یا ایسا سمجھنا چاہیے کہ ایسے جو بزرگ ہیں، بڑے لوگ گزرے ہیں، ان کو ہر قسم کا درجہ دے دینا کہ وہ جو کہیں گے بس وہی صحیح ہے، جو وہ نہیں کہیں گے وہ ہم نہیں کریں گے، چاہے وہ اللہ اور اس کے رسول کہتے بھی ہوں تو ہم نہیں مانیں گے، تو یہ بھی اصل میں شرک ہو جائے گا. تو یہی اہل کتاب کا شرک تھا کہ انہوں نے کیا کیا تھا، سستی نجات کے عقیدے ان لوگوں نے ایجاد کر لیے تھے. تو بہرحال یہ آیت دراصل ان لوگوں کے لیے ایک طرح سے خوشخبری بھی کہ جن لوگوں نے پہلے شرک کر لیا، کر لیا وہ توبہ کر لیں، کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، سورہ مائدہ کی آیت ہے، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی اور وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور پھر لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ میری ذات سے مایوس نہ ہو جائے، میں سمندر کے برابر بھی اگر ان کے کوئی گناہ ہے تو وہ میں معاف فرما دوں گا. تو اب تک جو ہو چکا سو ہو چکا، اب آئندہ سے کیا کیا جائے، توبہ کی جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. آگے دیکھیں، الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفا بہ اثما مبینا. کیا نہیں دیکھا آپ نے طرف ان لوگوں کی جو پاک کہتے ہیں اپنے آپ کو، بلکہ اللہ ہی پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور نہیں ظلم کیے جائیں گے وہ تاگے برابر بھی. دیکھیے کیسے گھڑتے ہیں وہ اللہ پر جھوٹ، اور کافی ہے یہ افترا باننا گناہ ظاہر کا. پھر ترجمہ دیکھ لیجئے، کیا آپ نے ان لوگوں کی حالت پر بھی غور کیا جو اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاک تو اللہ ہی کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. دیکھیے یہ لوگ خود ساختہ جھوٹ کو اللہ کے ذمے لگا دیتے ہیں، اور یہی ایک گناہ ان کے صریح گناہگار ہونے کے لیے کافی ہے، یہ ہونے پر کافی دلیل ہے. اب یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر تعجب کا اظہار ہے ان یہود و نصارہ کے لیے، ایک طرح سے ان کو وارن کیا جا رہا ہے، ان کو زجر و توبیخ کی جا رہی ہے، جو اپنے آپ کو بڑے پاکیزہ قرار دیتے تھے، جو کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور بڑے چہیتے ہیں، سورہ مائدہ کی آیت ہے. پھر وہ کہتے تھے کہ لن یدخل الجنۃ الا من کان یہودا او نصارہ، کہتے تھے کہ جنت میں صرف وہی داخل ہوگا جو یہودی یا نصرانی ہوگا. تو یہ ان کا دعویٰ جس پر کوئی دلیل نہیں تھی ان کے پاس، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، اور سارے لوگوں کو حقیر اور کمتر سمجھنا. کام کچھ کیا نہیں، عمل کچھ کیے نہیں، بس صرف اس بات پر بڑا ایک غرہ کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو چوزن پیپل ہیں، ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے، اور جہنم کی آگ تو ہم کو چھوئے گی بھی نہیں کیونکہ ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں. تو انبیاء کی اولاد میں سے ہونا کوئی کام بھی نہیں آتا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اپنی پاکیزگی نفس کا دم نہ بھرو، انہیں خود اپنے آپ کو بہت پاکیزہ مت قرار دو. اپنے منہ میاں مٹھو بننا، خیالی پلاؤ بنانا، اپنے آپ کی تعریف کرنا. تو ان لوگوں نے بھی دراصل اپنے علماء کو ایک تو بہت بڑا درجہ دے دیا تھا، اور خود اپنی وہ شیخی میں آ کر کہتے تھے کہ ہم تو بہت اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، ہم کو تو جہنم کی آگ بالکل نہیں چھوئے گی، شیخی میں آ کر وہ کہا کرتے تھے. اور چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں اور پیغمبروں کی اولاد ہیں، لہٰذا ہم سب سے پاکیزہ ہوئے، ہم سب سے پاکیزہ نفوس کے مالک ہیں، اپنے ہی آپ کو بہتر کہنا. اور نصارہ نے دراصل عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا حصہ قرار دے دیا، اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا. تو اب یہ جو ہے اصل میں اپنے اپنے خود ساختہ عقیدے تھے ان کے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ان کا جو کانسیپٹ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہم سب کی طرف سے اپنی جان اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں دے دی، یہ اپنے سولی پر لٹک گئے اور اس کی وجہ سے ہم سب کے گناہ معاف ہو گئے. پوری امت جو بنی اسرائیل تھی، یعنی نصارہ جو تھے، وہ کہتے کہ ہمارے گناہ معاف ہو گئے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھ گئے اس وجہ سے. تو یہ عقیدہ بھی بالکل غلط ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اپنے منہ سے اپنی تعریف مت کرو، اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنو. پاکیزہ تو صرف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے معتبر ہو، جو اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے گڑ گڑائے، جو اپنے گناہوں سے لوٹ آئے، جو گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھے گا وہی پاکیزہ ہوگا. بہرحال یہود و نصارہ کی طرح مسلمانوں میں بھی یہ عقیدہ عام ہو گیا کسی نہ کسی طرح، کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو سید اور آل رسول کہتے ہیں اور کہتے کہ ہماری پشت ہی پاک ہے، یعنی ہم پشت در پشت پاک لوگوں میں سے ہیں، اور یہی عقیدہ یہود کا تھا کہ ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں. پھر کچھ لوگوں نے اس دنیا میں ایسے دروازے بنا دیے، بہشتی دروازہ وغیرہ قسم کے، جہاں سے گزرے تو کہتے ہیں کہ یعنی کتنا عجیب کانسیپٹ آپ دیکھیں کہ صرف وہ دروازے سے گزر جانے سے مطلب آپ جنت کے مستحق ہو گئے. اگر جنت اتنی سستی ہوتی اور اتنی آسانی سے ملنے والی ہوتی تو صحابہ کرام مکہ چھوڑ کے مدینہ کیوں آتے؟ اپنے کاروبار کیوں چھوڑتے؟ اپنا شہر کیوں چھوڑتے؟ اپنا وطن کیوں چھوڑتے؟ لیکن رسول اللہ کے ساتھ سب کے سب صحابہ بھی آ گئے تھے مکہ سے مدینہ. تو جنت اتنی سستی نہیں ہو سکتی ہے. تو اپنے منہ سے ایسی بات کہنا دراصل بالکل جھوٹ بات ہے, اور انہوں نے خود گھڑ کر اللہ کے ذمہ یہ جھوٹ لگا دیا ہے. تو ان کے دوسرے گناہوں کو تو چھوڑ, یہ ایک یہ گناہ ہی ان کے لیے, ان کے گناہ گار ہونے کے لیے کافی ہے, ثبوت کے لیے کافی ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیا. یہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے رہے کہ وہ اللہ کے چہیتے ہیں اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. تو یہاں پر جو کہا گیا کہ ولی اللہ یزکی من یشاء, کہ اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتے ہیں پاک کرتے ہیں. ایمان و عمل صالح کے ساتھ اخلاق رذیلہ ترک کرنے اور اخلاق حسنہ کو اختیار کرنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کو پاک کرتا ہے. یعنی اللہ کے نزدیک پاک کون ہے پھر؟ کہ جو اچھے اخلاق کو اپنائے گا, جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے گا, جو عمل صالح کرے گا, وہ مسلمان ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ ہوں گے وہ مسلمان نہیں ہیں. اور ہم کو یہاں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اصل میں کہ اللہم آتی نفسی تقواہ وزکیہ انت خیر من زکاہ انت ولیوہ مولاہ. تو اپنے نفس کی پاکیزگی کا دم ہمیں نہیں بھرنا ہے, اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے تقویٰ عطا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے اپنے نفس کا تقویٰ چاہتے ہیں اور اس کا تزکیہ چاہتے ہیں, جیسے کہ اس کی تزکیہ ہونا چاہیے. وہ خیر من زکاہ, کہ جیسا وہ خیر ہے اس میں خیر کی طرف وہ لے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والا بنا. اور یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ان کے اوپر ولا یظلمون فتیلا, ان پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. فتیلا دھاگے کو کہتے ہیں اصل میں. دھاگا کتنا باریک ہوتا ہے آپ دیکھیں, بعض اوقات تو دکھائی بھی نہیں دیتا ہے. اور جو کھجور کی گٹھلی کے ساتھ لگا ہوتا ہے, آپ نے کہا کہ پتلی سی جھلی ہوتی ہے لگی ہوئی, اور ہاتھ رگڑنے سے جو میل کی باریک بتی سی بنتی ہے, اس مقدار میں بھی ان پر ظلم نہ ہوگا. سوچے سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی شرک چھوڑ کر اور شرک کو ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے, اور یہ حدیث سے ثابت ہے کہ شرک کو ظلم کہا گیا, کیونکہ ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وضع شیء غیر محلہ, کہ آپ کسی چیز کو اٹھا کر اس کی جگہ سے کہیں اور رکھ دیں جو اس کی جگہ نہیں تھی. تو شرک بھی کیوں ظلم ہے؟ کیونکہ اس بندے کی وہ جگہ نہیں ہوتی ہے کہ اس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے, لیکن اس کو وہاں پر پہنچا دیتے ہیں کوئی لوگ جو شرک کرتے ہیں. تو ایکچولی انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا. تو شرک کی معافی نہیں ہے, لیکن اس کے علاوہ دوسرے جو گناہ ہوں گے وہ معاف کر دیے جائیں گے. تو میرے خیال ان کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ دیکھ لو یہ کس طرح اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں. یعنی انہوں نے اپنے نفسوں کی پاکیزگی کا دعویٰ کر کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ پر سب سے بڑا بہتان ہے. اور ان کے تزکیہ نفس کی بات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ان کا یہ جو خود کا کہنا ہے کہ ہم پاک ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جھوٹی بات ہے. وہ کوئی پاک نہیں ہے اور ان کا یہ دعویٰ باطل ہے, یہ جھوٹا ہے. ان کے تزکیہ نفوس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا موقف حق اور مسلمانوں کا باطل ہے. یعنی جو یہود و نصارہ تھے وہ کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں, یہ ہم صحیح ہیں, اور یہ مسلمان غلط راستے پر ہیں. یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والا معاملہ ہے. اور انہوں نے حق کو جھٹلایا, یہی دراصل ان کا بہت بڑا گناہ تھا. وکفہ بہ اسم مبینہ, اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھا تو ان کے لیے سری گناہ ہونے کے لیے ہی کافی ہے. یعنی یہ ظاہر اور کھلا گناہ ہے جو سخت یہ دردناک عذاب کا ان کو مستحق بنائے گا. تو بہرحال ہم کو شرک سے, بت پرستی سے, ہر قسم کے شرک سے بچنا ہے ہم کو. اور توکل ہمارا پورا کا پورا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے. اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہ مانگے, جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگے, اور اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا. اور اگر نہیں قبول کیا دنیا میں تو وہ دعا محفوظ کر لی جائے گی, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا